بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. حضرت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند کرے، وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. روایت کا مفہوم واضح ہے، بھائی سے مراد وہ بھائی والا رشتہ جو اسلام کے ذریعے سے جڑا ہے، اور پہلے جس کا تذکرہ آیا ہے کہ جتنے مسلمان ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، یہ اسلام والے رشتے کی بنیاد پر، اسلام والی نسبت کی بنیاد پر آپس میں بھائی بہن ہیں. شرعی احکام کے لحاظ سے حقیقی بھائی بہن اور اسلامی بھائی بہن میں احکام کے لحاظ سے فرق ہوگا، اور ہے بہت سی جگہوں پر. یہاں پر جو فرق نہیں ہے اس کو بتانا مقصد ہے کہ اس چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، اتنا ہے فرق اس لحاظ سے ہے کہ اپنے بھائی بہن جو حقیقی ہیں ان کے لیے اس کی تاکید زیادہ ہے، اور جو حقیقی بھائی بہن نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، ان کے لیے اس کی تاکید ان کے مقابلے میں کم ہے. اجنبی ہوں، غیر ہوں، جن کو ہم کبھی جانتے نہیں، لیکن ہر مسلمان سے ہمارا رشتہ جو جڑا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ذریعے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے کوئی بات پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کرے. اور اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعلیمات تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ غیر مسلموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہمدردی، خیر خواہی کی تعلیمات دی ہیں. یہاں پر لأخی ہی جو بھائی کا تذکرہ ہے اسلامی رشتے کی بنیاد پر، تو یہ عام طور پر اس طرح کی قید بیان کی جاتی ہے اس لیے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں ہی سے واسطہ پڑتا ہے، ایک دوسرے سے لین دین وغیرہ، آنا جانا، کھانے پینے کا سلسلہ، تو اس لیے خاص طور پر یہ قید بڑھائی جاتی ہے، ورنہ اصل تو تمام انسانوں کے ساتھ، اور پہلے آ چکا ہے، تمام جانداروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی یہ اسلام کی تعلیمات میں ہے. بہرحال حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے ایک مسلمان کے دل میں جذبہ کیسا ہو، یہ سوچے کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو مجھے کیا پسند ہوتا. ایک شخص غلطی بھی کر لیتا ہے، ہم یہ کہیں نہیں سامنے والے نے غلط کیا اس لیے اس کو ہم نے اس طرح، اس کے ساتھ ہم نے جو انداز اختیار کیا اس وجہ سے کیا ہے. ہم یہ سوچے کہ ہم سے اس قسم کی غلطی ہو جاتی تو کیا ہم یہ پسند کرتے کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا جائے. اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر انسان سوچے، جو کہ ہوتا نہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے. ہر شخص اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے. ہم جب دوسرے سے کوئی بات کہتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا پسند کرتا اور ہم بھی وہی کریں، ہم اپنے ساتھ ان کے ساتھ وہی کریں جو ہم یہ چاہیں کہ ہمارے ساتھ کیا جائے. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمی ہے، اور عام طور پر جن کے ایمان میں کمی ہوتی ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے اس میں کیا ہو گیا، جس کو کہتے ہیں عیب پر مزید عیب. ایک تو ایمان بھی ناقص، اور ایمان ناقص ہونے کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ اچھا اس میں کیا ہو گیا. बहरहाल ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इंसान को इस चीज़ का एहतमाम करने की ज़रूरत है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हर मुसलमान ऐसा हो जाए। फजीलत हम रहने दें, ईमान कामिल हम रहने दें, हम बस ये सोचें कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में ये चाहते हैं कि हम ऐसे बन जाएं। बस इस बुनियाद पर ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, चलो हमारे मुहसिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हम पर इतने एहसानात हैं, उनकी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ये चाहते हैं, आप अल्लाह ताला के पैगंबर ने तालीम दी, उनकी ये ख्वाहिश है, बस इसलिए हम कर लेते हैं। बाकी इस हदीस में मफहूम तो वाज़ह हो गया। इस हदीस में मज़ीद तफसील ये है कि जिन हज़रात मुहद्दिसीन ने तमाम अहादीस को सामने रख कर उन अहादीस का ख़ुलासा किया है, चार हदीसों में उनमें से एक हदीस ये है। पहले भी इसका तस्करा आया था किसी जगह, इसलिए कि पहले एक हदीस आ चुकी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो तमाम अहादीस का ख़ुलासा अगर देखें, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने 5 लाख हदीसें, 5 लाख, 500,000, 5 लाख हदीसें उन्होंने लिखी हैं, और 5 लाख हदीसों में से उन्होंने तकरीबन 5,000 हदीसें, 5 लाख में से 5,000 हदीसें अपनी किताब सुनन अबी दाऊद, जो अबू दाऊद शरीफ कहलाती है, उसमें जमा की हैं। उनमें से वो फरमाते हैं कि इंसान के लिए चार हदीसें काफ़ी हैं, तमाम अहादीस का ख़ुलासा चार हदीसें हैं काफ़ी हैं, का मतलब ये कि ख़ुलासा और निचोड़ चार हदीसें हैं, और वो चार हदीसें उनमें से एक इन्नमल आमालु बिन्नियात है, एक ये है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीही मा युहिब्ब लिनफ्सिही। और एक और हदीस है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, कि इंसान के लिए इस्लाम में खूबी की बात यह है कि ला यानी और फजूलियात को छोड़ दे, इस पर भी पहले तफसील से हम बात कर चुके हैं। और एक और हदीस है, अल हलाल उबैन व अल हराम उबैन व बैनहुम अमूरुन मुश्तबिहात, वो इंशाल्लाह कहीं और आ जाएगी। आगे चलते हैं हदीस नंबर 16। وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई की मदद करो चाहे वह ज़ालिम हो या मज़लूम हो। ये जुमला भी ऐसा है कि जिसके दोनों माना हो सकते हैं। ज़माने जाहिलियत में किसी ने यह जुमला कहा था, ज़माने जाहिलियत में इस्लाम से पहले किसी ने यह जुमला कहा था, अंसुर अखाका ज़ालिमन अव मज़लूमन, जिसका मतलब यह था कि देखो तुम्हारा भाई ज़ालिम हो मज़लूम हो उसको तो साथ ही देना है, जैसे आमतौर से होता है। ये तो हमारे घर का आदमी है, ये तो हमारी कौम का आदमी है, ये हमारे ख़ानदान का आदमी है, ये हमारी टीम का है, तो चाहे वो ज़ालिम हो, गलत हो, सही हो, हक़ पर हो, बातिल पर हो, उसका साथ ही देना है। ज़ाहिर इस्लाम तो ये नहीं सिखाता, जाहिलियत में ये बात कही गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसुर अखा का ज़ालिमन अव मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो ज़ालिम हो या मज़लूम हो। सहाबा को ज़ाहिर सहन में सवाल आया कि या रसूल अल्लाह, तो फ़क़ाल रदलुन, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं उसकी मदद उस वक्त तो कर सकता हूँ जब वो मज़लूम हो, और बात समझ में आती है, यानी कि मैं उसकी मदद करूं मज़लूम होने की हालत में, ये बात तो समझ में आती है कि वो मज़लूम है तो उसकी मदद करूं, उसको जुर्म से छुड़ाने की कोशिश करूं, उसका कुछ साथ दे दूं, ज़ालिम को रोक लूं, तो मज़लूम की मदद करना ये तो समझ में आता है, लेकिन और आई तो इनका ना ज़ालिमन कैफ़ा अंसुर हो, یا رسول اللہ، اسلام کی تعلیمات کے لحاظ سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ ظالم ہو تو پھر میں اس کے ساتھ کیسے دوں، پھر میں اس کی کیسے مدد کروں؟ ذہنوں میں چونکہ یہ بات تھی کہ مدد کرنے کا مطلب اس کے ساتھ دوں، تو ظالم کا ساتھ دینا تو ظلم میں حصہ لینا ہے تو گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا، یعنی ظالم کی مدد کرنا، ساتھ دینا نہیں مدد کرنا، ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس لیے کہ ظالم دوسرے پر ظلم کر کے خود اپنے آپ کو عذاب کی طرف لے جا رہا ہے، تو اس کو اس عذاب سے بچانا ضروری ہے، عذاب سے بچانے کے لیے اس کو ظلم سے روکنا پڑے گا، کوشش کرو کہ یہ شخص ظلم سے رک جائے۔ تحجزہ فرمایا یا تمنعہ فرمایا، راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کون سا جملہ، کون سا لفظ استعمال فرمایا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کو روکنا، مقصد دونوں کا ترجمہ ایک ہے، روکنا، کہ اس کو روک دو ظلم کرنے سے۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو، نہیں، کوشش کریں کہ اگر وہ رک سکتا ہو تو رک جائے، لیکن بہت سی مرتبہ روکنے میں فتنہ بڑھتا ہے، سامنے والا بجائے رکنے کے اور ضد پہ آتا ہے، کبھی کبھی تو انسان کو گناہ سے روکنے کی وجہ سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، عجیب معاملات ہو جاتے ہیں۔ انسان کو غلط کام سے روکا، کہا کہ نہیں نہیں یہ کوئی نہ، اس میں کوئی ناجائز کی بات نہیں ہے، نہیں نہیں میں نہیں مانتا، بالکل ہی جو چیز قطعاً حرام ہے اور حرام چیز کو انسان حلال کہہ دے، انسان کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ فرض عمل ہے، انسان عمل کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، ہم کہہ دیتے ہیں کر لو، میں نہیں کرتا، تو اس لیے حکمت، ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یہ بھی ضروری ہے کہ حکمت اور اچھے طریقے سے اچھا انداز اختیار کرنا یہ ضروری ہے، سامنے والے کی خیرخواہی مقصد ہونی چاہیے، اپنی ذمہ داری پوری کر کے فارغ ہونا مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بات پہلے آ چکی ہے۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہو کر لو، مظلوم کو بچا سکتے ہو بچا لو، یہ ہے دونوں کی مدد کرنا، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ، ظلم سے ظالم کو روک دینا یہی اس کی مدد ہے۔ حدیث نمبر 17۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. یہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہیں، دوسری روایت مسلم شریف میں ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ طرح کے حقوق ہیں، یعنی ہمیں اسلام کا رشتہ جو جوڑتا ہے، جس کی بنا پر ہم بھائی بنے، آپس میں بھائی بھائی بنے، بہنیں بہنیں بنی، تو یہ اخوت کا جو رشتہ اسلام سے جڑتا ہے، اس بنیاد پر ہمارے ذمے کوئی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ایک ذمہ داری کیا؟ رد السلام، کہ کوئی سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب دینا، کوئی سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب دینا۔ اسی کے متعلق ہم جب آگے دیکھتے ہیں، وہ فی روایت لمسلم، اس میں ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔ ایک بات تو پہلے ذہن میں رہے کہ احادیث میں جہاں نمبر بیان کیا جاتا ہے، یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ جب نمبر بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف پانچ ہیں، صرف چھ ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو عام طور پر تمہیں جن سے واسطہ پڑتا ہے وہ پانچ ہیں، یا کبھی کسی موقع پر فرمایا عام طور سے واسطہ پڑتا ہے چھ ہیں، ان کو یاد رکھ لو، یعنی کہ زیادہ کا انکار کرنا مقصد ہے کہ زیادہ نہیں ہیں، حقوق تو اور بھی ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ پانچ یا چھ ہیں جن کو یاد رکھ لو۔ تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا پانچ ہیں، وہ کیا؟ کہ سلام کرے تو سلام کا جواب دو، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، जब दो चीज़ें एक दूसरे के मुकाबिल में होती हैं, एक है सलाम करना, एक है जवाब देना। करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। अमूमन ये होता है उसूल के जो चीज़ वाजिब है वो अफ़ल होती है, जो वाजिब है वो अफ़ल है। ज़ोहर की हमने 4 रकात सुन्नतें पढ़ी, जो चलो मुअक्कद आती, उसके बाद फ़र्ज़ पढ़े, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नतें, वो सुन्नत मुअक्कदा थी। उसके बाद अगर हम 2 रकात नफिल पढ़ते हैं जो कि मुस्तहब के दर्जे में हैं, इनमें सबसे अफजल क्या है? जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ सबसे अफजल होगा। तो सलाम के सिलसिले में भी सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, तो अफजल क्या होना चाहिए? जवाब देना। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं है, यहाँ पर सलाम करना अफजल है, इब्तिदा बिस्सलाम अफजल है। किसी से मिलें तो पहले उसको सलाम करें, जो पहले करेगा उसकी फजीलत ज़्यादा है। और इसकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है, इफ्शा उस सलाम, सलाम फैलाओ, कसरत से सलाम करो। मदीना मुनव्वरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु यहूद के बड़े उलमा में समझे जाते थे और थे भी। फरमाते हैं मैं भी इंतज़ार में था कि देखूं ये कौन है। पहली नज़र मेरी पड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मैंने पहचान लिया कि आपका जो चेहरा है वो चेहरा ही बता रहा है कि कोई झूठा आदमी नहीं हो सकता। दिल ने यकीन कर लिया, दिल ने गवाही दे दी कि ये सच्चा आदमी है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने जब फरमाते हुए सुना तो आपका इरशाद था। पहला इरशाद क्या मैंने सुना? अय्युहन नास अफशु सलाम अतइमु तआम सिलुल अरहाम सल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अफशु सलाम, सलाम फैलाओ। और ये कई रिवायतों में इसका जिक्र मिलता है, सलाम फैलाना, सलाम फैलाना, सलाम फैलाना, कई जगहों पर उसका जिक्र मिलता है। गुनाहों की माफ़ी के ज़रिए सलाम करना, दो शख्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, सलाम करते हैं तो उनके गुनाह धुल जाते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं। और अस्सलामु अलैकुम 10 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 20 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 30 नेकियां। फिर हुक्म यह है कि इदा हुय्यितुम बितहय्यतिन, जब कोई तुम्हें सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिन्हा व रद्दूहा, कि जितना उसने सलाम किया कम से कम उतना लौटा दो या उससे बेहतर जवाब दो। किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा, हम अस्सलामु अलैकुम कहें, ये तो वाजिब हो गया। कोशिश करें, बेहतर यह है कि अच्छा उससे बेहतर जवाब दें। क्या अस्सलामु अलैकुम कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जवाब में हम कहें। कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हम कह दें, बेहतर है, ज़्यादा फजीलत है। फहय्यू बिअहसन मिन्हा, उससे बेहतर जवाब दो या कम से कम उसी जवाब को लौटा दो। इसलिए कि अगर कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है तो हम उसके जवाब में इतना ही कह सकते हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल ये कोई वाजिब नहीं है, जवाब देना वाजिब है, लेकिन अस्सलामु अलैकुम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरे के जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहने से वाजिब अदा हो जाएगा। बेहतर है कि इंसान जितना उसने कहा उतना या उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे, यानी तीन में से तीनों को जमा कर लें, या एक से जवाब दे, दो से अस्सलामु अलैकुम कह दे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह दे, या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दे। इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब कोई हमें ख़त भेजता है उसमें सलाम लिखा होता है तो उसका भी जवाब देना चाहिए। लिखकर जवाब लिखकर भेजना ज़रूरी नहीं, कम से कम उस वक्त इंसान ज़ुबान से जवाब दे दे, उसका भी जवाब देना चाहिए। कोई हमें मैसेज करता है और मैसेज में सलाम क्या है उसका भी जवाब देना चाहिए। रद्दुस्सलाम है ना, सलाम किसी ने किया है तो अब चाहे मैसेज छोड़ा है चाहे ख़त लिखा है तो उसने सलाम किया है तो उस सलाम का जवाब देना चाहिए। फिर बाकी ये उसमें तफसीलात मुख्तलिफ हैं कि अच्छा किस सूरत में ज़रूरी है, किस सूरत में इंसान न करे तो गुनहगार है, उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। अब कभी ऐसा होता है कि कोई सलाम भेजता है, हम किसी से कहें कि मेरा सलाम फ़लाने को पहुँचा देना, इसमें भी एक आम तौर पर गलत फहमी होती है। गलत फहमी कह लें या मसला मालूम न होने की वजह से इंसान गलती करता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि अच्छा मेरा सलाम फ़लाने को पहुंचा देना, तो वो कहते हैं हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। हालांकि हम उसको सलाम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं मेरा सलाम फ़लाने को पहुंचा देना। तो अभी उसको कुछ कहना नहीं है, वो तो ठीक है हाँ हाँ इंशाल्लाह मैं पहुंचा दूंगा, बस यही है। और जब हमें कोई पहुंचाता है सलाम के फ़लाने ने हमें आपको सलाम कहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनको वालेकुम अस्सलाम, उनके लिए तो वालेहिम अस्सलाम हम कह सकते हैं, एक तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा जो बेहतर है वो ये है कि जिसने सलाम पहुंचाया उसको भी शामिल करें और हमें कहें कि अलैहिम वालेकुम अस्सलाम। असल बेहतर तरीक़ा ये है अलैहिम वालेकुम अस्सलाम, कि उन पर उनके लिए भी और आपके लिए भी, इसलिए कि भेजने वाले और लाने वाले तो आप हैं, तो उनके लिए और आपके लिए भी सलाम है। और ये सलाम जो है ये एक बहुत अहम दुआ है, ये बहुत अहम दुआ है। यहाँ तक कि हम जब कब्रिस्तान भी जाते हैं तो कब्र वालों के लिए जब दुआ हमें सिखाई गई तो ये अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर। चूँकि हम बहुत कसरत से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो जहन नहीं जाता कि हम दुआ दे रहे हैं किसी को, ये दुआ है। और दुआ भी ऐसी दुआ कि अहम जामे दुआ, इसलिए कि सलाम के माना है हर किस्म की तकलीफ़ और बुराई और परेशानी वगैरह से महफूज और सलामती, दुनिया में भी आखिरत में भी कब्र में भी मरने से पहले मरने के बाद हर मौके पर। तो इसमें तो सब कुछ आ गया, जो लोग मदफून हैं वो भी सलामती की सलामती ही चाहते हैं, जो ज़िंदा हैं वो भी सलामती चाहते हैं। तो मुलाकात पर हम किसी को दुआ दे दें अस्सलामु अलैकुम, बहरहाल इस पर भी हमारे बाज़ मशायख के अमल जो मिलते हैं बड़ी ताकीद और अहमियत के साथ, उन्होंने इन अहादीस पर अमल किया। दारुल देवबंद के एक बहुत बड़े उस्ताद हदीस भी और फुकहा में भी समझे जाते थे, बड़े मुफ्ती थे, और अदब में भी अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास मकाम दिया था, शेखुल अदब कहलाते थे मौलाना एजाज़ अली रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में मारूफ था कि कभी उनको कोई पहले सलाम नहीं कर सकता, वो जैसे ही किसी को देखते फ़ौरन सलाम कर देते थे, मौका ही नहीं मिलता था किसी सामने वाले को, मौका ही नहीं मिलता था कि वो कोई आकर पहले सलाम करे। छोटा हो बड़ा हो तलबा हो कोई भी हो, वो पहले सलाम कर लेते थे। बाज़ तलबा तो कोशिश करते थे कि अच्छा किसी तरीके से उनको पहले सलाम कर लें पहले सलाम कर लें, तो कैसे कभी कभी छुप कर बैठ जाते थे, वो कहीं से गुजरने वाले छुप कर बैठ गए अचानक से अस्सलाम वालेकुम, वरना कोई तरीक़ा नहीं था उनको पहले सलाम करने का। इब्तिदा बिस्सलाम जो है ना, इसकी फ़जीलत जिन मशायख ने उसको समझा, उसकी अहमियत को समझा, उन्होंने उस पर बहुत अहतमाम से अमल फरमाया। बहरहाल सलाम भी एक हकूक़ में से आता है जिसको आगे बयान किया, इज़ा लक़ीतहु फ़सल्लिम अलैहि, और सलाम कोई करे तो उसको जवाब देना, ये भी बड़ी अहमियत रखता है। व इयादतुल मरीज़, बीमार की इयादत करना। कोई मुसलमान बीमार हो जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैर मुस्लिम अगर होता और उसने भी कोई एहसान किया कोई खिदमत की है उसकी भी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, उसका भी अहादीस में ज़िक्र मिलता है सही रिवायतों में। बीमार की इयादत करना, बीमार की इयादत करना, कोई बीमार हो जाए उसको बीमार की इयादत में, एक तो यह होता है कि बीमार की जब इयादत करते हैं तो उसको हम जाकर कुछ दुआ दे देंगे। क्या दुआ देंगे? अल्लाह ताला आपको शिफा दे। और अगर मसनून दुआएं को याद हों, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिया का 7 मरतबा पढ़ दें, अधिबिल बस रब्बिन रब्बन नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफा इला शिफाउक शिफा अन ला युगादिरु सक़मा, ये भी हदीस में आता है। कोई दुआ याद है मसनून दुआओं में से वो पढ़ लें, सुन्नत पर अमल, उसकी फजीलत हासिल हो जाएगी, यादतुल मरीज़ की फजीलत हासिल हो जाएगी। और बड़ी फजीलतें बयान की गई हैं बीमार की इयादत की, तो बहुत सी फजीलतें बयान की गई, इसलिए कि बीमार पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। कोई वहाँ जाता है तो वहाँ बैठने वाले के लिए भी ऐसा है गोया कि वो जन्नत के बागीचे में पहुँच गया है, अल्लाह ताला की रहमतों में दाखिल हो गया है। बीमार की दुआ कबूल होती है, उसके पास बैठने वाले پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, کوئی بیمار ہوا تو ہم سوچیں گے کہ ہم بھی بیمار ہوئے تھے, فلانا تو ہمارے پاس نہیں آیا تھا, ہم کیوں جائیں, فلانا وہ تو میرے پاس نہیں آیا تھا جب میں بیمار ہوا تھا, تو میں کیوں جاؤں. اگر وہ ثواب حاصل نہیں کر سکا کسی وجہ سے, بیچارہ محروم رہ گیا, تو ہم کیوں اپنے آپ کو ثواب سے محروم رکھیں. عیادت المریض. تو ایک تو ہمارے اندر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم وہ نہیں آیا تھا تو ہم کیوں جائیں, وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیوں نماز پڑھیں, وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا میں کیوں جنت میں جاؤں, ایسا ہی ہو گیا. تو عیادت المریض. تو ایک تو ہمارے اندر یہ ایک رکاوٹ آ جاتی ہے, وہ نہیں آیا تھا تو میں کیوں آؤں. اور دوسرا یہ کہ اب بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہیں, اچھا میں بیمار ہوا تھا تو فلانا آیا تھا, مجھے بھی جانا پڑے گا, نہیں جاؤں گا تو برا لگ جائے گا, تو اب ہم جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو برا نہ لگ جائے. اب رسم کی پابندی کی وجہ سے جا رہے ہیں, ثواب کے لیے نہیں جا رہے. اس لیے جائیں کہ اس میں فضیلت ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مندی ہے, اس لیے ہم جا رہے ہیں. نہیں, ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو برا لگے گا. نیت ہی خراب ہو گئی, فضیلت ضائع ہو گئی. شیطان کیسے حملہ کرتا ہے؟ نیک کام ہے, اتنی محنت سے گئے, مشقت اٹھائی, لیکن سب ضائع, آخرت میں کچھ نہیں مل رہا. اس لیے کر رہے ہیں کہ اچھا ہم تو اس لیے کر رہے تھے, اس نے کیا تھا تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو برا لگ جائے گا. ایک اور چیز اس میں برائی کیا آتی ہے, ایک اور چیز برائی جو اس میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اب بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ساتھ لے جانا پڑے گا, اسے خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے, پھول لے جانے پڑیں گے شاید, یا کوئی فروٹ لے جانا پڑے گا. خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا, بعد میں ہم کچھ لے کے جائیں گے اور لے کے جانے کا موقع نہیں آیا تو وہ بھی رہ گیا, یہاں پر بھی ہم رسم کی پابندی کی وجہ سے رہ گئے. نہیں, ہم تو وہاں جا رہے ہیں اس لیے کہ اس میں حدیث میں ہمیں ترغیب دی گئی اور اس کی فضیلت بیان کی گئی, اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے, اس لیے ہم جا رہے ہیں. اور وہاں جا کر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو کوما میں ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا تو ہم کیوں جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابی کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے کہ وہاں پہنچے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ گئے ہیں. جب جاتے ہیں تو انسان خالص نیت کے ساتھ جائے, اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک تو فضیلت حاصل ہوگی, دوسرا یہ کہ اگر وہ ہوش میں ہے تو اس کو خوشی ہوگی, اور اس کے گھر والے وہاں موجود ہوں گے, ان کے لیے تسلی ہوگی. اصل مقصد اللہ کی رضا مندی ہو, باقی چیزیں ضمناً حاصل ہو ہی جائیں گی. ورنہ ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتہ چلے گا تو ہم کیوں جائیں, اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا, اس کو نہیں پتہ چلے گا تو اس کے متعلقین کو تو پتہ چلے گا, ان کو تو دل کا تو دل خوش ہوگا. کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی تو ثواب کا کام ہے, چاہے بیمار کا ہو یا چاہے اس کے گھر والوں کا ہو. اگر صرف اسی کے لیے جا رہے ہوتے تو پھر جنازے میں جانے کی بھی نہیں ضرورت تھی. آگے ہے وہ اتباع الجنائز. بہرحال سیدھے سادھے طریقے سے ہم دین پر اگر عمل کر لیں تو ہمیں بھی آسانی, فضیلت بھی حاصل ہو اور ہمارا ثواب بھی ضائع نہ ہو. ہم بری نیتوں کی وجہ سے, رسم و رواج کی پابندیوں کی وجہ سے اپنا اجر بھی ضائع کرتے ہیں اور بہت سی مرتبہ فضیلت کے موقعوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ اتباع الجنائز اور جنازوں کے پیچھے چلنا. کسی کا انتقال ہو جائے, یہ گھر والوں کی رشتہ داروں کی بات نہیں ہو رہی, عام ہے, رشتہ داروں میں تو تاکید اور بڑھ جاتی ہے. کسی کا انتقال ہو گیا, اچھا جنازے کے ساتھ تو چلے جاؤ. نماز جنازہ پڑھنا اس کی فضیلت ہے. نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرنے تک, دفن کرنے کے تدفین سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہنا, یہ بھی حقوق میں آتا ہے. وہ اجابت الدعوتی, اور اگر وہ دعوت دیتا ہے تو دعوت قبول کرنا. کیسی دعوت ہے؟ یہ ہر چیز ایسی ہے کہ اس میں تفصیلات ہیں, لیکن یہاں پر آگے چونکہ ریاض صالحین میں تو آگے بہت تفصیل سے عنوانات آئیں گے, تو وہاں پر انشاءاللہ پھر, لیکن کب وہاں پہنچیں گے یہ معلوم نہیں, لیکن بہرحال آگے تو تفصیل سے یہ عنوانات آئیں گے. یہاں تو حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم ان باتوں کی وضاحت میں جا رہے ہیں. بہرحال اجابت الدعوہ, دعوت میں اصولی بات یہ ہے کہ دعوت انسان دینے والا بھی یہ خیال رکھے کہ سامنے والے کو راحت پہنچانا مقصد ہے، اور جس کی جو دعوت میں جس کو دعوت دی گئی ہے وہ بھی اس کا خیال رکھے کہ دیکھو سامنے والے کا اگر دل خوش کر سکتے ہیں تو کر لیں. عام طور پر دونوں طرف سے کوتاہی ہوتی ہیں، حالات کی وجہ سے احکام میں فرق آتا ہے، ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، حالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم یہ کہہ لیں کہ نہیں بعض چیزوں میں کچھ فرق ہے، لیکن کم از کم میں ان کی بات نقل کر دیتا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت کی تین قسمیں، اعلیٰ درجے کی دعوت. اعلیٰ درجے کی دعوت یہ ہے کہ جس کی دعوت کرنی ہے اس کو کچھ رقم دے دی جائے کہ میری طرف سے آپ کو جب سہولت ہو جو کھانا چاہیں جہاں کھانا چاہیں آپ کھا لیں، گویا کہ ہم نے ان پر جب انسان اپنے گھر بلاتا ہے نا تو تین پابندیاں لگاتا ہے، جو میرے پاس موجود ہوگا وہ کھائیں گے، جہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں کھائیں گے، اور جس وقت میں کہہ رہا ہوں اس وقت کھائیں گے. تین پابندیاں نا، جگہ کی بھی اور وقت کی بھی اور جو کھانا پکے گا وہ کھانا ہے. تو پہلی صورت میں یہ جو اعلیٰ قسم کی دعوت ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں تینوں پابندیاں نہیں، پیسے دے دیے جو خریدنا ہو، جب لینا ہو، جب کھانا ہو، جہاں کھانا ہو، کوئی پابندی نہیں. تو یہ اعلیٰ درجہ ہے سامنے والے کو راحت پہنچانے کا. ہو سکتا ہے ہر ایک اس سے متفق نہ ہو، حالات کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تھانوی کے کلام سے کیوں اتفاق نہ کریں، لیکن حالات کی وجہ سے کم از کم یہ تو ہے، سوچنے کی بات تو ضرور ہے. دوسرا درجہ فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کھانا آپ کے گھر ہم بھیج دیں گے، کھانا آپ کے گھر بھیج دیں گے. اس میں یہ ہوگا کیا کھانا ہے وہ تو پابندی ہے کہ اچھا جو میں بھیجوں گا وہی کھانا ہے، لیکن آپ اپنی سہولت سے جہاں کھانا چاہیں اور جب کھانا چاہیں، باقی پابندیاں ختم ہو گئیں. تو یہ درمیانی قسم کی دعوت ہو گئی، جیسے ہوتا ہے فرسٹ کلاس ہوتا ہے، مڈل کلاس ہوتا ہے، اور اکانومی کلاس ہوتا ہے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. تو پہلا درجہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہے رقم انسان دے دے، دوسرا درجہ ہے کہ اچھا پکا کر کھانا بھیج دے. عام طور سے عورتیں دوسرے درجے کو اعلیٰ درجہ سمجھیں گی نا، اس لیے کہ پکانا نہیں پڑے گا، جو جس کو پکانا پڑتا ہے اس کو مشقت ہوتی ہے، تو ان کے لحاظ سے تو یہ سوچو کہ نہیں نہیں یہ تو پیسے دے دینے سے ہمیں کیا ملا، وہ تو پکا ہوا کھانا بھیج دیتے. فرماتے ہیں کہ تیسرا درجہ دعوت کا یہ کہ اپنے گھر بلائے کوئی، اس میں وقت کی بھی پابندی ہوتی ہے، ظاہر ہے ٹھیک ہے چاہے ان دونوں کی سہولت کے لحاظ سے وقت طے کرے، لیکن پابندی تو ہو گئی، جگہ کی بھی پابندی ہو گئی اور کھانا بھی کی بھی پابندی ہو گئی کہ کیا کھانا ہے، جو آئے گا جو پکے گا وہ کھانا ہے. بہرحال متانے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت کا مقصد سامنے والے کو راحت پہنچانا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو دعوت دعوت ہو عداوت نہ ہو. کہتے ہیں دعوت دعوت ہو عداوت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نہیں نہیں آپ کو تو آنا ہی پڑے گا، کچھ بھی ہو آپ اپنی فلائٹ کینسل کریں لیکن میرے پاس تو آنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ کا سفر ہے نہیں سفر کوئی بات نہیں، آپ دیر سے پہنچے لیکن یہاں تو کھانا ہی پڑے گا. یہ کیا دعوت ہوئی؟ ٹھیک ہے محبت کا اظہار کر دیا ہم نے، لیکن سامنے والے کو تو مشقت میں ڈال دیا. ہونا ہی چاہیے نہیں، آپ سفر میں ہیں آپ کو شاید مشکل ہوگی، اگر سہولت ہے سہولت سے ٹھہر جائیں تو ہمیں خوشی ہوگی آپ ہمارے پاس کھا لیں، اگر سہولت نہیں ہے آپ کو کہیں پہنچنا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. اب بیچارے اس کو کہیں پہنچنا ہے، سفر میں ہے، کسی جگہ جانا ہے، دعوت میں اور جگہ پہنچنا ہے، ہم زبردستی اس کو روک لیں، کھلا دیں، یہاں سے کھایا اور دو تین گھنٹے کے بعد وہاں پہنچا، پھر اس نے زبردستی انتظام کیا ہوا ہے وہ کھلا رہا ہے، آخر میں جا کر بیچارہ یہ میزبان جو ہے وہ بیمار ہو جائے گا. تو دعوت میں سامنے والے کی راحت کا خیال ہو، اور دعوت میں جانے والا بھی سامنے والے کی راحت کا خیال رکھے. جب دعوت قبول کی ہے، قبول کرنے میں یہ ہے کہ زیادہ مشقت نہ ہو، بہت دور سفر کر کے نہ جانا پڑے، قریب ہو، اور انسان کے کسی اہم کام میں کوئی حرج نہ ہوتا ہو تو دعوت قبول کر لیں. یہ تو دنیاوی چیزیں ہو گئیں, لیکن دینی اعتبار سے یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خلاف شرع ہو, خلاف شرع کوئی چیز نہ ہو. خلاف شرع ہو گیا تو پھر تو دعوت قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں بھی پھر دو قسمیں ہیں, اس کی بھی دو قسمیں ہیں, کہ کسی نے دعوت کی اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر بعض امور خلاف شرع ہوں گے. اگر وہاں پر خلاف شرع امور میں ہمیں بھی شامل ہونا پڑتا ہے, گانے ہیں اور گانے والی جگہ میں بیٹھنا پڑ رہا ہے, مکس گیدرنگ ہے, اسی میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں, تو پھر تو جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر یہ پتہ ہے کہ وہاں پر خلاف شرع امور ہوں گے لیکن الگ سے بھی انتظام کیا ہوا ہے, جو لوگ شریعت پر عمل کرنا چاہیں وہ الگ سے بیٹھ سکتے ہیں, یعنی جو مسلمان بن کر رہنا چاہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی اجازت ہے, جو مسلمانوں والے طریقے پر نہ چلنا چاہیں تو ان کے لیے بھی جگہ ہے. تو ایسی جگہ مسئلے کے لحاظ سے ایسا شخص کہ جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس کے طریقے پر عمل کرتے ہوں, جو مقتدا سمجھے جاتے ہیں کسی بھی درجے میں, چاہے وہ امام ہوں یا کوئی اس طرح کی ذمہ داری رکھنے والے لوگ ہیں علماء میں ہوں, جن کو دیکھ کر دوسرے ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں, ان کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ جائیں گے تو اچھا, دوسرے اچھا ہے, ان کو تائید ہو گئی نا, ان لوگوں کی, غلط کام کرنے والوں کی تائید ہو جاتی. عام شخص ہے, ٹھیک ہے, چلے گئے, جا کر الگ سے گناہ والے حصے میں شامل بھی نہیں ہوئے اور اپنے آپ گناہ والی جگہ سے الگ رہتے ہوئے ان کو دعوت دینے والوں کو, ان کا بھی رشتہ داری وغیرہ کی وجہ سے کوئی تعلق ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا, ٹھیک ہے, ان کو بھی خوش کر لیا, گناہ میں بھی شامل نہیں ہوئے اور آگے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی دعوت میں جانے کی صورت میں دوسروں کو خیر کی طرف لانے کا انسان ذریعہ بن جاتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے, جو کم ہوتا ہے, لیکن اگر کبھی ایسا ہو تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے. بہرحال اصل یہاں پر جو مسئلہ تھا وہ تو یہ ہے کہ اگر شریعت کے حکم کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی اور کوئی دعوت دے رہا ہے تو دعوت قبول کرنا چاہیے. ہاں, لیکن دعوت قبول کرنا چاہیے میں یہ نہیں ہے کہ سفر کر کے انسان جائے, ہاں اسی شہر میں ہو, اسی جگہ میں ہو تو پھر ٹھیک ہے, اور اس میں بھی انسان کا بہت زیادہ حرج نہ ہوتا ہو, کوشش کرے کہ دعوت قبول کر لے. پھر دعوت کی بھی اقسام ہوتی ہیں, کہاں کہاں ہم تفصیلات میں جائیں گے, لیکن دعوت کی بھی اقسام ہوتی ہیں, کہ دعوت ایک تو ہوتی ہے کہ خاص کسی کو کہا ہے کہ آپ کو آنا ہے, ایک ہوتا ہے کہ اچھا عام عمومی دعوت ہے, جو بھی آنا چاہے آ جائے, فرق ہے. کتنی اہمیت, کتنی تاکید, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. کبھی دعوت دینے والے اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیں گے تو برا لگے گا, فلانے فلانے کو دعوت دی, ان کو نہیں دیں گے تو برا لگے گا, اس لیے دعوت دے دیتے ہیں, اور جانے والا بھی جانا نہیں چاہ رہا لیکن اب دعوت دی ہے, کیا کریں. تو بہرحال تکلفات سے بچتے ہوئے اگر زندگی گزر جائے تو بہت سہولت ہو جائے. وہ اجابت الدعوات وہ تشمیت العاطس, کسی نے چھینکنے کے بعد کسی نے چھینک کھائی اور چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہا, تو چھینک کر الحمدللہ کہنے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنا, یہ جواب دینا, یہ بھی حقوق میں سے آ جاتا ہے. تو حقوق میں سے ایک حق ہے کہ کوئی چھینکے اور چھینک کر الحمدللہ کہیں تو اس کو جواب دینا, اس کو کہا جاتا ہے تشمیت. تو الحمدللہ کہنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا, یہ تشمیت العاطس کہلاتا ہے. میرا تو خیال تھا کہ آج ہم باب پورا کر لیں گے, اور آگے والی روایتیں قریب قریب اسی معنی کی ہیں, لیکن چونکہ وقت پورا ہو گیا یہیں تک رکھتے ہیں. اس سے متعلق مزید کچھ باتیں ہوں گی تو اسی حدیث سے انشاءاللہ, بلکہ اگلی جو حدیث آ رہی ہے وہ فی روایت للمسلم, وہاں سے جو 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں وہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.